اچھا تو یہ صحیح بخاری کا جو باب آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے رد میں ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف ہے, ان پر شدید رد ہے. اور باب کا نمبر ہے کتاب العلم میں 38. باب اس میں باب گناہ کا, من کذبا, جو بھی جھوٹ بولتا ہے, علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا. اس کے باوجود بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے والے نام نہاد مسلمان دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں. پرانے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے. تو ان تمام لوگوں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا ہے. حدیث نمبر 106 ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا علی بن الجعد, علی بن جعد نے ہمیں حدیث سنائی. یہ علی بن جعد جو امام بخاری کے استاد تھے, ان کی ایک کتاب مسند علی بن جعد کے نام سے دنیا میں چھپی ہوئی موجود ہے. قلمی نسخے بھی موجود ہیں اور مطبوع نسخے بھی موجود ہیں. ہمارے پاس اس کتاب کے دو نسخے علیحدہ علیحدہ مکتبوں سے چھپے ہوئے. تو علی بن جعد کی یہ مسند امام عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز البغوی نے جمع کی تھی. تو اس کتاب میں یہ حدیث جو امام بخاری بیان کرتے ہیں 817 نمبر پر لکھی ہوئی ہے. یہ بھی ان دلیلوں میں سے ہے جن کے ذریعے ہم منکرین حدیث پر رد کرتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ حدیثیں امام بخاری نے سنی سنائی حدیثیں لکھ دی تھی, بس سینہ بسینہ باتیں آ رہی تھیں, سنی سنائی باتیں امام بخاری نے 250 سال بعد لکھ دی. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ جھوٹ ہے تمہاری بات. امام بخاری نے جن استادوں سے پڑھا تھا ان میں سے بہت سے استاد ایسے تھے جنہوں نے کتابیں لکھی تھی جو آج کل چھپی ہوئی موجود ہیں. بہت سے استاد ایسے تھے جنہوں نے کتابیں لکھی تھی اور ابھی تک وہ چھپی ہوئی نہیں ہے یا دنیا میں مفقود ہیں. اور امام بخاری کے استادوں میں سے بھی جو ان کے آگے استاد تھے ان میں سے بھی بہت سے استادوں نے کتابیں لکھی تھی جو چھپی ہوئی بھی اور بعض نہیں چھپی ہیں اور بعض مفقود ہیں. تو علی بن جعد کی کتاب میں 817 نمبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی. تو پتہ چلا کہ امام بخاری سے پہلے بھی حدیثیں کتابی شکل میں اکٹھی کی گئی ہیں. اور یہ بڑی کتاب ہے, تقریباً 2 جلدوں میں ہے. قال اخبرنا شعبہ, علی بن جعد نے کہا کہ ہمیں یہ حدیث امام شعبہ نے بیان کی تھی جو عراق کے رہنے والے, بصرہ کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے امام تھے. قال اخبرنی منصور, وہ کہتے ہیں کہ مجھے منصور بن معتمر نے حدیث سنائی تھی. منصور بن معتمر بہت بڑے علماء میں سے تھے, تابعی تھے, چھوٹے تابعین میں سے, یعنی کچھ صحابہ کو دیکھا تھا, کبار تابعین میں سے نہیں تھے, صغار میں سے تھے, چھوٹے تابعیوں میں سے. قال سمعت ربعیہ ابن حراش, وہ کہتے ہیں میں نے ابھی بھی ابن حراج سے سنا، اور یہ بڑے تابعین میں سے تھے، کبار علماء میں سے تھے. یقول سمعت علی یقول، وہ فرماتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن کو حدیث مسلسل کہتے ہیں، حدیث مسلسلہ، یعنی یہ متصل اس طرح ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے سنی، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. تو یہ حدیث مسلسلہ میں سے. اس سند میں کوئی راوی مدلس نہیں ہے اور سارے راویوں نے سماع کی تصریح کر رکھی. تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، یعنی میرے ساتھ کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کرو. فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، پس بے شک جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، من جو ہے عام، جو آدمی بھی ہے، جس فرقے کا ہے، فَلْيَلِجِ النَّارَ، پس وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو جہنم میں لے جائے گا، جہنم پہنچائے گا. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے کے بعد توبہ بھی کر لے، توبہ کر لینا، تو اس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہے، اب اس کی کوئی روایت بھی نہیں مانیں گے، چاہے وہ توبہ کر کے صحیح روایتیں بیان کرے، ہم نہیں مانیں گے، محدثین نہیں مانتے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ساری عمر موت تک توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کر دے. اور یہاں پر مراد جھوٹ بولنے والے کیا وہ ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے؟ جان بوجھ کر جھوٹی یا ضعیف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹی حدیث کے لیے راوی کا کذاب ہونا ضروری نہیں ہے. راوی اگر ثقہ بھی ہونا، سچا راوی بھی ہو، تو اس کی روایت جھوٹی ہو سکتی ہے. وہ کس طرح؟ اگر اس کو وہم ہو جائے، کوئی اس حدیث کے اندر حدیث داخل ہو جائے، کوئی غلطی لگ جائے، تدلیس کر دے وہ اگر مدلس راوی ہے، تو وہ بھی مثال کے طور پر صحابی کی بات ہے، وہ بھول گیا ثقہ راوی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا، تو یہ روایت موضوع ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سیوتی وغیرہ کی جو پالیسی ہے نا کہ موضوع کے لیے کذاب راوی ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لوگوں کی تردید کی. ٹھیک ہے، کذاب راوی کی روایت موضوع ہوتی ہے، لیکن ضعیف راوی کی روایت ہی موضوع ہو سکتی ہے. اور اس کے باوجود بے شمار لوگ جو ہیں وہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں. جھوٹی روایتوں کی ایک تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند کوئی نہیں ہوتی، بے اصل روایت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین آسمان پیدا نہ کرتا، لو لا کا لما خلقت الافلاک کا. موضوع یہ حدیث ہے، من گڑت جھوٹی حدیث ہے، اس کی کوئی سند ہو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں. بے سند روایتیں، یہ جھوٹی روایت ہوتی، اور بعض جھوٹے راویوں کی روایتیں جھوٹی ہوتی، اور بعض ضعیف روایتیں جھوٹی ہوتی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے اخباروں میں ایک خبر چھپی تھی کہ سعودی عرب میں، سعودی عرب کے کسی شہر میں کسی آدمی نے جھوٹی قسم کھائی، اور قسم کھانے والا جھوٹی قسم کھانے کے بعد سانپ بن گیا، اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا، اور اخبار میں اس کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی. خاص طور پر ہمارے علاقے میں تبلیغی بھائیوں نے اس کو بہت پھیلایا. میں نے پھر خط لکھا سعودی سفارت خانے کو، ان سے پوچھا کہ کیا سعودی عرب میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. وہ جیلی تصویریں انٹرنیٹ سے انہوں نے تصویر نکال کر اسے لگا کر وہ شائع کر دی کہ بندہ صاحب بن گیا. اچھا، وہ سعودی عرب والوں کا خط جو سفارت خانے کا تھا وہ میں پڑھ رہا تھا، تو ایک تبلیغی جماعت والا، دیوبندی تبلیغی جماعت والا ایک بھائی آیا، انہوں نے کہا چھوڑو جی اس کو، یہ نہ کرو، یہ اگرچہ یہ بات ثابت بھی نہیں ہے لیکن لوگوں میں بیان کرنا بہتر ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. میں نے کہا اللہ کے بندے، جھوٹ بولنا جائز ہے اس کے لیے؟ سبحان اللہ، کیا اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید اور صحیح حدیثیں کافی نہیں؟ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج کل بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کوئی جھوٹی بات میرے ساتھ منسوب نہ کرو، بے شک جھوٹ بولنے والا جہنم جائے گا. اگلی حدیث ہے اس کے ساتھ ہی، یہ بڑا باب ہے. امام بخاری فرماتے ہیں 107 نمبر حدیث ہے، حدثنا ابو الولید، یعنی ابو الولید ہشام بن عبد الملک الطیالسی نے ہمیں حدیث سنائی، قال حدثنا شعبہ، وہ امام شعبہ سے بیان کرتے ہیں، عن جامع ابن شداد، وہ جامع ابن شداد سے بیان کرتے ہیں، عن عامر ابن عبداللہ ابن زبیر، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں، عن ابی ہے، وہ اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں، قال قلت للزبیر، عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے ابا عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے زبیر سے کہا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کبار صحابہ میں سے تھے، جلیل القدر صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھے، پھوپھی کے لڑکے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے. بیٹے نے باپ سے پوچھا، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں سنتا ہوں آپ کو کبھی بھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، کما یحدث فلان و فلان، جس طرح کے فلان و فلان حدیثیں بیان کرتے ہیں، فلانا اور فلانا، فلانا آدمی وہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، آپ تھوڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں. قال، تو انہوں نے جواب دیا، اما انی لم افارق، الحمدللہ، ہاں جی نہیں لکھنا، یہ نہیں لکھنا، ہاں جی سب، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میں آپ سے جدا نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سے کہیں دور تھا، ولیکن سمیتو یقولو، لیکن میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من کذب علیہ، جو آدمی بھی مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوا مقعدہ من النار، پس وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سے تلاش کر لے، جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے، مراد یہ کہ دوست کی ہے، جہنم جائے گا، جہنمی ہے. اس ڈر کی وجہ سے، یہ حدیث متواتر حدیث ہے، اس کو صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت نے بیان کیا. امام طبرانی نے ایک کتاب لکھی ہے طرق و حدیث سے من کذب علیہ متعمدن، یعنی اس کی سندیں اکٹھی کی. اور شیخ علی بن حسن بن عبد الحمید الحلبی الاردنی شیخ الوانی کا ایک شاگرد ہے، اس کی تحقیق سے یہ چھپی ہوئی، اور شیخ الوانی کے سلفی شاگردوں میں سے علی حدیث ہے سلفی. تو بعض علماء کہتے ہیں 100 صحابہ نے بیان کیا، بعض کتنے کہتے ہیں، بہرحال 10 سے زیادہ صحابیوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ متواتر حدیث ہے. تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر کی وجہ سے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہو اور میں کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس ڈر کی وجہ سے تھوڑی حدیثیں بیان کرتے. صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ تھوڑی حدیثیں بیان کرتا تھا جس طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک گروہ جو زیادہ حدیثیں بیان کرتا تھا. زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ، ان کو یقین تھا کہ ہم جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہیں انہیں ہم بالکل صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو آدمی علم کی بات چھپائے گا تو وہ بھی اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، یعنی اسے جہنم کی آگ کی لگام جو ہے نا اس کو اس کے منہ میں ڈالی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو یہ دونوں موقف صحیح ہیں، لیکن زیادہ جو فائدہ امت کو ہوا ہے وہ زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں، کیونکہ علم کا بہت بڑا حصہ وہ ان کے ذریعے امت تک پہنچ گیا. ان لوگوں کی احتیاط تھی جنہوں نے کم حدیثیں بیان کی، اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ علم محفوظ ہو جائے. تو دونوں گروہ اہل سنت کے ہیں، ان سے محبت کرنا جزء ایمان ہے. لیکن اس میں اس بات کی طرف زبردست تاکید ہے کہ آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں نا، صحابہ تو سارے سچے تھے نا، بعد والے لوگ ان کو حدیث میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. حدیثیں بہت تھوڑی بیان کریں اور وہی بیان کریں جو صحیح ہو، اور جو آدمی حدیثیں زیادہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی وہی بیان کرے جو صحیح ہو. ضعیف حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ضعیف حدیث کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے، ضعیف حدیث کا وجود اور عدم وجود ایک برابر ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ضعیف کو چھوڑ کر حسن لغیری جو روایتیں یہ بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، یہ بھی ضعیف کی قسم ہے، یہ بھی کوئی حجت نہیں. اگلی روایت میں امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر، بصرہ کے رہنے والے المقت تھے، قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن عبد العزیز یعنی ابن صہیب عن قال انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، بے شک میں اس بات سے رکا ہوا ہوں، یہ بات مجھے روکتی ہے کہ میں تمہیں بہت سی حدیثیں سناؤں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعمد علیہ کذبا، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ تلاش کر لے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنمی. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اسے غلطی ہو جائے نا، سبقت لسانی کی وجہ سے بھول جائے اور اس طرح غلطی ہو جائے تو وہ آدمی جہنمی نہیں ہے. اور پھر اس کو اگر پتہ چل جائے تو رجوع کرے، فوراً توبہ کرے. مثال اس کی اس طرح ہے کہ مثلا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کچھ عرصے کے بعد کوئی مجھے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کی یہ حدیث بیان کردہ ضعیف ہے، یہ تو ثابت نہیں، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے یا مدلس ہے یا فلاں ہو جائے. تو مجھے سمجھ آ گئی اس کی بات، دلیل مل گئی، اب مجھے فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے. جو بدقسمت اپنی بات پر ڈٹا رہے نا، وہ بھی جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے. اس کے بعد 109 نمبر حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مکی ابن ابراہیم، ہمیں مکی بن ابراہیم نے یہ حدیث سنائی، البلخی بلخ کے رہنے والے تھے، قال یہ تبع تابعین میں سے تھے، قال حدثنا یزید ابن ابی عبید وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یزید ابن ابی عبید نے حدیث سنائی، یہ تابعین میں سے تھے. عن سلمہ، سلمہ ابن الاکور رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ ان سے بیان کرتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یقول علیہ، جو آدمی ایسی بات کرے مجھ پر، ما لم اقل، جو میں نے کہی نہیں، فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر دے. اور یہاں پر بھی مراد ہم یہی لیں گے کہ جان بوجھ کر، کیونکہ حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے. اچھا، یہ صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث ہے جس کو کہتے ہیں ثلاثیات میں سے، ثلاثی حدیث ہے. امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی. تو امام بخاری پھر تبع تابعین کے شاگرد ہوئے، یعنی امام بخاری ہوئے تبع تبع تابعی. اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی نبی کا اور صحابہ کا زمانہ، پھر بعد والے لوگوں کا ہے، یعنی تابعین کا، پھر بعد والے لوگوں کا، یعنی تبع تابعین کا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ پھر بعد والے کا ہے. تو یہ پھر بعد والے چوتھی جو قسم ہے نا، یہ امام بخاری اس میں آتے ہیں. یعنی امام بخاری اس حدیث کا مصداق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا. یہ بہترین زمانہ تیسری صدی ہجری سے پہلے ختم ہوا ہے، 276 میں. تیسری صدی ہجری سے پھر بدترین زمانہ شروع ہوا، شر والا زمانہ. اس زمانے میں تقلید بھی شروع ہو گئی. یہ تقلید کی بدعت ہو چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ حافظ ابن القیم نے اعلام المقین میں لکھا ہے. اس باب کی ایک اگلی حدیث 110، یہ آخری حدیث ہے، اس سے بعد یہ باب ختم کرتے ہیں اور پھر سوال جواب انشاءاللہ. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ، موسیٰ بن اسماعیل التبوزکی قال حدثنا ابو عوانہ الوزاح بن عبداللہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قال تسمو باسمی، لوگوں میرا نام رکھو، ولا تقتنو بکنیتی، اور میری کنیت نہ رکھو. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے بچوں کا نام رکھے محمد، لیکن یہ کنیت نہ رکھے ابو القاسم. اچھا، یہ حدیث جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص ہے. آپ کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ نبی کریم کا نام بھی رکھے اور ابو القاسم کنیت بھی رکھے. اس کا ثبوت دوسری صحیح حدیثوں میں ہے. ومن رانی فی المنام فقد رانی. اچھا، اس میں وجہ یہ تھی نا کہ ابو القاسم کے ساتھ لوگ بلاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا کوئی آدمی ابو القاسم دوسرا جا رہا ہے تو اس کو کہتا ہے ابو القاسم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو وہ سمجھتے کہ مجھے آواز دے رہا ہے. تو اس وجہ سے یعنی منع کر دیا گیا تھا، بعد میں اجازت ہو گئی. اب آپ کی وفات کے بعد قیامت تک اجازت ہے یہ ابو القاسم کو دیت کی. تو آپ نے فرمایا ومن رانی فی المنام، اور جو آدمی بھی مجھے نیند میں دیکھے گا، فقد رانی، تو اس نے مجھے ہی دیکھا. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ بے شک شیطان میری صورت اس میں یہ اختیار نہیں کرتا. یعنی شیطان جو ہے نا، میری صورت میں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا. نیند میں، نیند میں شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار ہی نہیں کر سکتا. اچھا، تو اس حدیث سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اصل صورت میں دیکھتا ہے تو وہ نبی کو ہی دیکھتا ہے. لیکن یاد رکھیں، بہت سے لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور صورت وہ دوسری ہوتی ہے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا نا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی بہت سفید داڑھی تھی، بالکل، وہ کہتا ہے بالکل چٹی سفید داڑھی. تو میں نے کہا بھائی، آپ نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، ان کی داڑھی تو سفید نہیں تھی، کالی تھی. ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، ہمارا رشتہ دار، اس نے کہا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. انہوں نے کہا ہندوؤں کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اور پھر کیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو یہ بازو تھے نا، وہ اتنے موٹے تھے، سر اشارہ کرتا تھا جس طرح چار آدمیوں کے بازو ہوں، بڑے پہلوان جو ہوتے ہیں نا ان سے بھی تین چار گنا. تو ظاہر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا. ومن کذب علیہ متعمدن، اور یہ خواب بہت بیان کرتے ہیں یہ دیوبندی بریلوی بھائی اور کچھ اہل حدیث بھی، یہ خواب والے، یہ خواب جو ہے نا ان سے میں بہت ہی ڈرتا ہوں. یہ خوابوں والی بات تو اگر ہو تو ہمارے پاس تو بڑے خواب ہیں محدثین کے پاس بھی. امام دارقطنی نے ایک سچے محدث سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کرتے تھے، رکوع سے پہلے بھی رکوع کے بعد بھی. تو میں نے، وہ کہتا ہے میں عراقیوں کوفیوں کی مذہب پر تھا تو میں نے توبہ کر لی، مذہب رفع دین شروع کر دی. تو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں اور یہ ہم روایتیں ہم نہیں بیان کرتے. ہم کہتے ہیں خواب میں کوئی حجت نہیں ہے، قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول خواب میں دیکھتا ہے آپ کی اصل صورت میں تو اللہ کے رسول کو ہی دیکھتا ہے، اب اس کا خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے. اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مکہ من النار، اور جس نے بھی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر. تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت شدید حرام ہے، یہ جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہے. اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اللہ غفور رحیم ہے، روتا رہے ساری زندگی. اور وہ دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولے کیوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ایک غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، وہ غلطی کرتا کیوں ہے؟ وہ جرات کیوں اپنے اندر پیدا کرتا ہے؟ جس طرح سعودی عرب کے ایک شیخ نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی توہین کی، ان پر اس نے تنقید کی اور بعد میں معافی مانگی. تو یہ تنقید کی اور توہین کی جرات کیوں ہوئی اسے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ضعیف حدیثوں جھوٹی حدیثوں سے بچائے، کبھی بھی ایسی بات کی ضرورت ہی نہ کرے، بس صحیح حدیثیں جو ہیں وہ سیکھیں سنیں یا قرآن کی آیتیں پڑھیں یا کوئی اور بات کریں. خواہ مخواہ اپنی آخرت تو خراب نہیں کرنی نا، اپنے آپ کو تو تباہ نہیں کرنا. تو یہ اس باب کی حدیث تھی اور یہ ان کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب جو بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال مختصر وقت میں، پھر میں آپ سے جلدی جا دیتا ہوں کیونکہ کوئی کام بھی ہے یہاں پر. جی السلام علیکم. اچھا جی یہ بھی ڈالنا لکھ لیجیے کرو. انما ناظم انل، ایک ہی بھی انل مصفر آئی یا مصفر آئی کی بھی تھی انل نکل جا گئی. اچھا چلو بات چلا دو چھوڑ دو.
سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی کہ اکثر کچھ لوگوں کو پریزی ہوں، دیوبندی ہوں، حدیث ہوں تو ان کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یا مشابہت ہوتی ہے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو کوئی بھی بزرگ ہوئے بابا یا بوڑھا یا سدیش جو چوہے والا یا کوئی بھی ہے وہ اللہ کے نبی ہی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کہنا کسی کو یا بتانا کہ جی مجھے نبی کے آئے تو کیا یہ بھی جھوٹ سمت میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہو، لیکن جواب لوگوں کو سمجھانے کے لیے یا کسی بھی انداز سے گمراہ کرنے کے لیے کچھ کسی بھی مقصد کے لیے وہ یہ چیز پوچھتا ہو. السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہی تو میں کہہ رہا تھا، یعنی اس میں کوئی حجت نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی دیکھا ہے کہ نہیں. انہوں نے دیکھا کسے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اگر کوئی صحابی کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو جس نے آپ کو دیکھا تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ حدیث ہے، اس کو ہم مان لیں گے. صحابہ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ خواب بیان کرنے والا کون ہے، یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا بدعتی گمراہ ہے. اگر صحیح العقیدہ ہے، اگر وہ بدعتی گمراہ ہے تو وہ تو خیر رد ہوا پہلے سے ہی اس کا بات. اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو پھر اس کے خواب کو قرآن حدیث پر پیش کریں گے. اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس نے دیکھا ہوگا، اور اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جیلی خواب ہے، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے خواب میں، یہ تو اگر کسی نے دیکھ لیا تو یہ اللہ نے دکھایا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس نے دکھا دیا کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک. اس کسی حدیث سے یا کسی صحابی سے یا تابعی سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آتے ہیں اس آدمی کے پاس اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو خواب ہوں. یہ بھی یاد رکھیں. بہرحال خواب وغیرہ تو میں کوئی مانتا نہیں ہوں، خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے. اہل حدیث بھی بہت سے خواب جو بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ ہی ہوتے ہیں. وہ کرامات، وہ مجھے یاد آ گئی کرامات اہل حدیث کے نام سے کتاب چھپی ہوئی عبد المجید خادم سدروی کی، جھوٹ کا پلندہ ہے، آپ اسے بری ہیں. یہ عبد المجید سدروی کتاب بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جو عبد المجید نے بیان کی ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے اسے خود بنائی ہیں یا قذابین سے اس نے آگے بیان کر دیے ہیں کرامات اہل حدیث کے نام سے. تو ایسی کسی کتاب جو ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں کرنا، ہم بری ہیں ایسی کتابوں سے، چاہے عبد المجید لکھے یا کوئی لکھے. تو اسی طرح یہ خواب، اور میں نے اشارہ تو بتا بھی دیا خواب ہے کو، ہمارے پاس بھی بڑے خواب ہیں وہ جو ہماری حدیث راہوں میں لکھے ہوئے ہیں. تاریخ بغداد میں ایک صحیح سند سے ایک خواب لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا امام ابو حنیفہ کا جنازہ عیسائی لے کے جا رہے تھے. کیا خیال ہے اگر یہ خواب بیان کر دیا جائے تو بریلوی اور دیوبندی ہزار مارنے سے کم نہیں چھوڑیں گے، مار مار کر جو ہے نا وہ تختہ بنا دیں گے. حالانکہ صحیح سند سے ثابت ہو. تو ہم کہتے ہیں خوابوں کو چھوڑو بھائی، آؤ کتاب و سنت کی طرف. بس چھوڑے، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے اور صحیح العقیدہ آدمی ہے وہ، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ اللہ کے ذکر کرے اور لوگوں کو بتاتا ہو نا. پھر لوگوں کو بتانا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دال میں کالا کالا ہے. اب ہمارے پاس تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ اس کے خواب کو ہم چیک کس طرح کریں. اگر وہ روایت بیان کرے تو ہم تو دیکھ لیں گے کہ یہ روایت جھوٹی ہے کیا ہے. تو یہ ہمارا، میں یہ مانتا نہیں اس قسم کی جو کچھ یہ خواب وغیرہ سب، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی اگلا بیان کر لکھا گیا جی یہ باقی. اچھا اچھا،
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز پہنچ رہی ہے میری؟
کالو کر دو سارے نبی کافی. ہاں جی
صاحب، میرا سوال یہ ہے جو ابھی صاحب نے آج کے درس میں بتایا حدیث کے متعلق، اور
ایک منٹ، اچھا جب آئے تھے وہ ایک ہی
یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ربانی پر ان کی تحقیق پر تبصرہ کرتے ہیں یا تخلیص کرتے ہیں تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شیخ کو ادھر وہم لگا، ادھر غلطی ہو گئی، ادھر جو ہے ان کو دھوکہ لگا. تو اگر آپ امیر صفدر اکاڑوی صاحب کی تحقیق پر تبصرہ کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ اکاذیب میں سے ہے یہ، بہتان باندھا اس نے، افترا باندھی اس نے، اور جھوٹ بولا اس نے. تو میرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب، کیا معیار ہے کسی تحقیق کرنے والے کو اس پر طرح کی بات لگانا؟ اور دوسری میری ایک گزارش ہے، یہ مجھے وقت کم ہے شاید میں دوبارہ نہ آ سکوں، یہ پیرنٹ آپ پہ جو ہے وہ ایک سولہ نمودار ہوا ہے
اول اپنا
تمنا مادی کے ماننے والے، انہوں نے ایک عجیب و غریب بات مجھے بتائی ہے.
یہ دو گل ہوں گی، پہلی گل میں یاد رکھو، تجھے
اور امام زہری نے مل کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی،
زہری سے پہلو کی نام کی رہ، نہیں نہیں ایک اور انہیں کو رکھا، ریپیٹ کرو زہری علی بات ریپیٹ کرو.
کریٹ کیا، تقریب کیا، جبکہ کوئی شخصیت تھی نہیں.
زوری سے پہلے نام
آنے والے رسالوں میں اس کے متعلق کچھ لکھ دیں تو ہمارے پاس ایک تحریری طور پہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے موجود ہوگا. وہ عجیب کی بات کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس نے علامہ صاحب نے تحقیق کی ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ، مائک کھولتا ہوں. امام زوری سے پہلے اروا بن زبیر،
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس سنگے سنگے اوکے
زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، الزام لگایا کہ ان دونوں نے جو ہے وہ مل کے یہ تکلیف کیا. جزاک اللہ.
اچھا جی، پہلا جو سوال ہے نا اس میں یاد رکھیں کہ لوگوں کی دو قسمیں، ایک وہ جو سچے اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جس طرح شیخ البانی تھے، جس طرح امام بخاری، مسلم، دوسرے بڑے بڑے علماء. یہ علماء جو ہے نا، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تحقیق میں ان کی غلطی ہو سکتی ہے، جو تحقیق کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. امام بخاری، صحیح بخاری، مسلم کے، صحیح بخاری کے علاوہ کوئی اور اگر تحقیق کریں گے تو اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کو تلقی بالقبول کی وجہ سے اور اجماع امت کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور یہ بذات خود صحیح العقیدہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے. تو ان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے ان کو یہ یہاں غلطی لگی ہے تحقیق میں. اب ایک گروہ ہے جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں، قرآن حدیث کے منکر ہیں، جس طرح یہ امین اکاڑوی تھا، اس طرح کے پہلے بھی تھے، شیعہ تھے، خارجی تھے. ان کے اوپر جب رد ہوگا نا ان پر، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا احترام کے ساتھ کس کو غلطی لگی، بلکہ اس کی جو بات ہے اس پر بھی رد ہوگا، اسی شخصیت پر بھی رد ہوگا. اب دیکھیں کہ شیخ ناصر الدین البانی، ایک تو ان کو تحقیقات میں غلطی لگی، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کہتے ہیں صحیح ہے، یا صحیح ہوتی ہے کہتے ہیں ضعیف ہے. تو یہ تو تحقیق کا اختلاف ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، منہج کا اختلاف ہے. ایسی بات دیوبندی علماء سے لیتی، مثلا دیوبندیوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب، نام آپ نے سنا ہوگا، ہم کبھی بھی نہیں کہتے یہ کذاب ہے، یہ فلاں ہے. تقی عثمانی صاحب کو غلطیاں لگی ہیں، جب ہم ان پر رد کریں گے تو عزت احترام کے ساتھ کریں گے. لیکن ماسٹر امین اکاڑوی، اس کا معاملہ تو وہ نہیں ہے. ماسٹر امین اکاڑوی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، وہ تو میں اسی گستاخی کی ایک بات آپ کو بتا دوں، جو اس نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کی غیر مستند نماز، مارکیٹ میں موجود ہے، ہمارے پاس پرانا ایڈیشن ہے. بعد میں اس کی کتاب چھپی ہے مجموعہ رسائل، اس میں بھی یہ بات موجود ہے. بعد میں اس کی کتاب چھپی ہے تجلیات صفتر، اس کے دستخطوں کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. امین اکاڑوی ایک صحیح حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے، جس حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ کتا اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو امین اکاڑوی یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے ایک گدی اور ایک کتیا کھیل رہی تھی، اور امین اکاڑوی یہ لکھتا ہے کہ دونوں کی شرمگاہوں پر آپ کی نظر پڑ رہی تھی. اس قسم کی کوئی بات اگر شیخ ناصر الدین البانی سے آپ مجھے ثابت کر دیں، میں آج سے البانی کو اہل سنت سے نکال کر اہل بدعت میں شامل کروں گا، اس پر رد کروں گا اور اس کو برا بھی کہوں گا. لیکن شیخ البانی یا اس قسم کے علماء، وہ تو اس قسم کی گساخے قطع نہیں کرتے. آپ ساری کتابیں ان کی پڑھیں، وہ تو کتاب و سنت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ. تو اس وجہ سے ہم ماسٹر امیر کاروی یا اس قسم کے جو کذابین ہیں ان پر ہم رد کرتے ہیں. شیخ البانی کی تحقیقات میں اختلاف ہو سکتا ہے. میرے خیال میں شیخ البانی کو ساری عمر میں ایک بڑی غلطی لگی ہے، جو وہ حدیث ایک تھی جب وہ مسند عوض بن عمیر سے وہ نقل کر رہے تھے، تو نقل کرتے کرتے انہوں نے سند لکھی ہے نا کتاب سے، تو جب ورقہ اس کو پلٹا ہے نا تو دو ورقے پلٹ گئے، تو صحیح سند کے ساتھ ضعیف حدیث لگ گئی، اور جس سے شیخ البانی نے توبہ کی اعلانیہ، توبہ شائع کی. یہ ساری زندگی میں ان کو ایک غلطی لگی تھی، جو کہ ضعیف حدیث جو ہے نا وہ صحیح سند کے ساتھ ان کی قلم سے لگ گئی تھی، اور اس میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ ایک ورقے کے بدلے دو ورقے پلٹ گئے تھے کتاب کی، اور وہ اس اللہ کے نیک بندے نے فوراً توبہ کی جب اس کو بتایا گیا. تو یہ نہیں کہ وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے، جس طرح کہ وہ اشرف علی تھانوی نے، جو بندیوں کا جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، تو تھانوی نے کہا حفظ الایمان میں کہ سارا غیب جانتے ہیں یا بعض جانتے ہیں، پھر کہا سارا غیب تو اللہ جانتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بعض غیب جانتے ہیں تو پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم جو ہے نا، ایسا علم غیب یعنی، یہ تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، اور حیوانوں کو بھی ہوتا ہے. تو اس نے اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حیوانوں کے اور پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، اور مرتے دم تک اسے توبہ نہیں کی. دیوبندی بھی کہتے رہے توبہ کرو، اسے رجوع کرو، بریلوی بھی شور مچاتے رہے. بریلوی کا یہ مطالبہ بالکل صحیح تھا کہ وہ توبہ کرے، لیکن وہ مرتے دم تک اس پر ڈٹا رہا توبہ نہیں کی. تو اب ایسے آدمی کا تذکرہ کس طرح کریں؟ ہم یہ کہیں کہ اب اس کو عزت سے اس کا تذکرہ کریں. تو بھائی یہ اہل سنت جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کی اور مسئلہ ہے اور بدعقیدہ لوگوں کا دوسرا مسئلہ. اب دوسرا جو آپ کا سوال ہے تمنا آبادی کا, تو تمنا آبادی میرے خیال میں مر گیا ہے, وہ ایک کذاب اور دجال تھا. اس کا ایک میں نے رد لکھا تھا. امام زہری پر تمنا آبادی نے جتنے اعتراض کیے تھے ان کے میں نے جوابات لکھے تھے جو مانامہ الحدیث اس میں چھپ چکے ہیں, اور پہلی فائل میں, پہلی فائل جو ہے نا 2004 میں جب ہم نے شروع کیا تھا اس میں وہ موجود ہے. امام زہری اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما و رحمۃ اللہ علیہما دونوں صحابی نہیں ہیں, تابعی ہیں. تو ان دونوں کے سچا ہونے پر, قابل اعتماد ہونے پر, ریلائیبل ہونے پر, ٹرسٹورتھی ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے. سارے مسلمان, کوئی جرہ نہیں امام زہری پر, کوئی جرہ نہیں عروہ بن زبیر پر, کوئی جرہ نہیں. تو اب اگر تمنا آبادی کہتا ہے کہ حدیثیں بناتے تھے اور ثبوت وہ کوئی پیش نہیں کرتا امت میں سے, یعنی اگر امام زہری معاذ اللہ حدیثیں بناتے تھے تو صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں, محدثین کے دور میں کسی نے تو جرح کی ہوگی نا. سارے وہ ان کو اچھا کہتے, یہ امام مالک کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں, امام شافی کے استادوں کے استاد ہیں, احمد بن حنبل کے استادوں کے استاد ہیں, پوری امت کا ان پر اجماع. تو انہیں ہمارا یہی جواب ہے کہ تم جو اس پر جرح کرتے ہو امام زہری پر اور عروہ بن زبیر پر, تو جرح اب انہوں نے صرف اس سے شروع کیے کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث بیان کی ہے نا کہ ان کی عمر 9 سال کی تھی جب ان کی رخصتی ہوئی, 7 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. حالانکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے اور اس پر علی حدیث علماء نے کتابیں لکھی, اور اس حدیث کو عروہ اور زہری کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے. تو آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے عروہ کے جھوٹا ہونے پر یا زہری کے, تو پیش کرو, ورنہ بکواس کرنے والے تو بکواس کرتے رہیں گے, اب بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے, ہم کیا کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو صحابہ کے خلاف بھی بھونکتے رہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی تو کفار بکواس کرتے ہیں. ڈنمارک میں کیا ہوا تھا, تو ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کے منہ اور ہاتھ پر تو ہاتھ روک نہیں سکتے ہم, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی گالیاں دینے والے, برا کہنے والے دلیل کے ساتھ کبھی بات نہیں کر سکیں گے. مکمل ہو گیا جی, دلیل کے ساتھ کبھی بات نہیں کر سکیں. کہ اللہ کے فضل سے میں ایک طالب علم ہوں, ایک اہل حدیث کا ایک شاگرد ہوں, طالب علم ہوں, میرے ساتھ یہ منکرین حدیث ہوں یا کوئی ہوں اللہ کے فضل سے بات نہیں کر سکیں. آپ جو ہے ان سے مطالبہ کریں دلیل کا, میں نے تو دلیل دے دی آپ کو کہ ان کے سچا ہونے پر اجماع ہے امت کا. جی اگلے ساتھی سن,
اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ بات یہ حدیث تو ضعیف ہے, موضوع میں غلط نہیں ہے, مگر اس کو کس طریقے سے جرح کیا جائے بتائیں. ان شاء اللہ کہ جب بھی ان لوگوں سے گفتگو ہو اس کے بارے میں کس طریقے سے جرح کریں. جزاک اللہ خیر.
اس حدیث پر جرح کرنے کے لیے آپ انہیں کہیں کہ یہ جو حدیث ہے اختلاف امتی رحمہ, کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے, اس کی کوئی سند دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں. یعنی اس حدیث کی کوئی بھی سند دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں, سر سے ہے ہی نہیں. تو اب جس کی سند ہی نہیں ہے وہ تو موضوع ہی ہے نا, اور میں نے اپنے آج درس میں بھی آپ کو ایک بات بتا دی ہے, اور یہ بات اصول یاد رکھیں کہ جو روایت جس کی سند نہیں ہے وہ موضوع روایت ہے, من گڑت ہے, جھوٹ ہے, بالکل کچھ بھی نہیں. اور سند ہے اگر اور سند ضعیف ہے تو پھر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا وجود عدم وجود ایک برابر ہے. حافظ ابن حبان کتاب المجروعین میں لکھتے ہیں کہ کان ضعیفہ وما لم یروا سیان فی الحکم عندنا, ہمارے نزدیک گویا ایک ضعیف حدیث اور جس کی روایت ہی نہیں ہے سرے سے وہ ایک برابر ہے. جی اگلے ساتھی, بس یہی ساتھی ہیں چار, اور ساتھی کوئی کھڑا آتا نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال محترم شیخ محترم طالب احمد پانچ سال اللہ ہے جو کہ عموماً جمعہ کے دن آتے ہیں, سوالات میں بات نشست ہوتی ہے, اس کے بارے میں ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ان تشہیروں کا قبیلہ جو ہے وہ حلال ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اس کو ہم لیتے ہیں جن کے انتقال کے زمرے میں قرآن کا رویہ لے گیا وہ حلال. تو اس پر لوگوں نے حلال بنانے سے کہ قیادت کی مقلدین کی جو خصوص جو مقلدین جو بند ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مزاق کی بات بناتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی ہم نے طالب رحمان صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو نیت نماز کی کرتے ہیں تو یہ حدیث سے ثابت کر دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نیت ہے جو کہ ہم پشتو ان کو ہم نے کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اعتقاد بھی چلی جاتی ہے جب تک کہ وہ نیت ختم ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے یہ حدیث سے کہ آپ جو نیت کرتے ہیں نماز کے آغاز میں شروع میں تو اس کا سبب کیا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے جو نیت آپ کرتے ہیں.
اچھا یہ پہلا سوال ہے نا ذبیح کے بارے میں, نہیں اچھا میری آواز جا رہی کہ نہیں, اب آواز میری سن رہے ہیں بھائی؟ ہاں جی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو لکھ لیتے اس میں. ٹھیک ہے, یہ جو پہلا سوال ہے نا ذبیح کے بارے میں, تو اس بارے میں میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے جو کہ مانامہ الحدیث ابھی جو آ رہا ہے نا فروری کا, اس میں میرے خیال ہے اس میں وہ چھپ گیا ہے, کیونکہ رسالہ تو چھپ چکا ہے لیکن ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے. تو یہ مانامہ الحدیث میں اس مسئلے میں میں نے تفصیلی فتویٰ لکھا ہے. اب دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جن کی بدعت مکفر آئے, یعنی مثال کے طور پر ایسا شیعہ ہے جو قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے, کہتا ہے قرآن محرف ہے, یا کہتا ہے ابو بکر صدیق کافر تھے, یا عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے, یا علی کو مشکل کشا کہتا ہے. تو ایسا جو شیعہ ہے اس کا ذبیح حرام ہے, کوئی حلال نہیں, یہ مرتاد کے حکم میں اس کا کوئی ذبیحہ نہیں, اس کی کوئی نماز نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ میں نے اس میں مضمون لکھا ہے. اگر ایسا شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ علی عثمان سے افضل تھے, تفضیلی شیعہ ہے, تو ٹھیک ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے. تو اگر طالب الرحمان صاحب نے مطلقاً شیعہ کا ذبیحہ حلال قرار دیا تو غلط ہے, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں, یہ ان کی تاکید. دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ کیا ہے, اس کس کے بارے میں, نیت کے بارے میں. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اس پر اہل لغت کا اجماع ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو اہل حدیث ہم جب آتے ہیں تو دل میں ارادہ کر کے نماز کو آتے ہیں, ممکن ہے یہ ویسے ہی مشروع چلے جاتے ہوں. اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. انہیں کہیں کہ وہ جو نیت کرتے ہیں نا پشتوں میں یا فارسی میں یا کسی اور زبان میں, تو اس کا ثبوت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا صحابہ سے ہے یا تابعین سے ہے تو ہمیں پیش کر دیں. ٹھیک ہے اگلے سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ بارک اللہ فیک. شیخ میرے سے ایک بھائی نے یہاں پہ یوروپ میں رہتے ہیں سویڈن میں, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر وہ پاکستان پڑھنے کے لیے یعنی کہ اسلام کسی پڑھنے کے لیے کسی سلفی یونیورسٹی میں آنے کی کوشش کریں گے, جیسے آپ کے مدد سے میں یا کراچی میں کوئی مدرسہ ہے یا لاہور یا پنڈی میں کہیں پہ بھی, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا حالات ہیں, جیسے یہ مرشد صاحب نے اس کی پابندی آئی تھی کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹ کے آنے پہ, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ابھی وہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اگر اس طرح آنا چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ بن کے آئے پھر کسی بھی یونیورسٹی میں آ کے دروس وغیرہ اٹینڈ کریں اور اس طرح تو میں نے تو ان کو منع کیا تھا, لیکن انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں اور اس طرح بات کروں کہ کیا سلسلہ ہو سکتا ہے, اور اگر ان کو پکڑ لیا جائے گا اگر ان کو غیر ملکی اسٹوڈنٹ کے حساب سے, تو کیا ان کے لیے کوئی بہت بڑی مشکل ہو سکتی ہے؟
لے لے بھائی, السلام علیکم, آواز میری جا رہی؟ آواز پتہ نہیں, مائک ادھر کنیکٹ کرو, ادھر تلے. ہاں جی, السلام علیکم, آواز جا رہی؟ اچھا میری آواز جا رہی نا. تو انہوں نے جو سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ حالات صحیح نہیں ہیں اور شدید مصیبت میں پھنس سکتا ہے وہ آدمی, وہ خود ہی احتیاط کرے یا مدرسوں جو مدارس ہیں جامع بکر وغیرہ وہاں رابطہ کر لے. اسلام آباد میں مدرسے ہیں یا کراچی میں, تو وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ امن ہو, لیکن بہرحال حالات صحیح نہیں ہیں اور خطرے میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے آدمی. تو فی الحال میں تو مشورہ نہیں دیتا ہوں آنے کا, بس میرے خیال سوال ختم کر دو, میں اب وقت نہیں ہے. ہاں جی, یہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اور سوال نہ کریں نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے قرآن کی باطنیات پر. آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا, کچھ لوگ جو ہیں خاص کر کے صوفی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے باتیں ہیں, اور پر چونکہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اس میں تمام زمینوں اور آسمانوں کا علم موجود ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ظاہر موجود نہیں لیکن
باطن
میں, تو شیخ صاحب یہ باطن پہ جو ہے وہ کیا اس کا حقیقت ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے جب رسالے وغیرہ پڑھتے ہیں تو اکثر حوالوں میں دیا ہوا ہوتا ہے صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان وغیرہ وغیرہ, ان کو بھی کیا یہ کوئی صحیح ہے؟ یہ جو مذہب ہے یہ بھی صحیح ہے وغیرہ کے ہیں, یا ان کی صحیح احادیث کو الگ کیا ہوا, یا صرف اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے صحیح اور آگے کتاب کا حوالہ ابن حبان وغیرہ, صحیح وغیرہ
بس ایک وقت میں. ہاں جی, ایک وقت میں ایک سوال کیے کریں نا, تو ایک سوال اگر آتا ہے اسی تفصیل میں پہلا سوال یاد نہیں رہتا, غائب ہو جاتا ذہن سے. اب صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کا وہ مقام بالکل نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہے, جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقام ہے. صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور صحیح بھی, زیادہ حدیثیں صحیح ہیں. صرف یہ بات ہے کہ ان کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ امام ابن خزیمہ اور ابن حبان کے نزدیک صحیح ہیں, سوائے ان حدیثوں کے جن پر وہ جرح کر دیتے ہیں. تو ہم جب کسی حوالہ دیتے ہیں نا صحیح ابن خزیمہ یا صحیح ابن حبان کا, تو اس حدیث کو جب ہم صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث بذات خود صحیح ہے اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے. اور آپ کا دوسرا سوال جو ہے مجھے یاد ہی رکھ, تو بس میرے خیال ہے اب آپ سے اجازت دیتا ہوں, یہ باقی سوال جو ہے نا آئندہ کر لیں, وقت نہیں ہے. یہ دو ساتھی جو ہے مختصر سوال کر لیں بس, اور ساتھی کوئی نہ.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ. ماں چھوڑ کے تم ابھی
آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بھائی کہ اس کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بھائی آپ نے خود چھوڑ دیا ہے بھائی آپ. آپ کو لکھا جانا تھا سارے میں ٹیکسٹ ہو جانا ہے کسی ساتھیوں کے پاس. آپ کی آواز بالکل صحیح ہے. اگر میری آواز آپ سن رہے تو آپ آ جائیں بھائی کے لیے. جزاک اللہ خیر. مسلمان بھائی آپ سوال کر رہے ہیں سر. میں اسلام بھائی کو باؤنڈ کو باؤنڈ کرتا ہوں غالباً وہ جو ہے اس تک ہو گئے. مسلمان بھائی آپ آ گئے سر.
شیخ کچھ لوگ اس طرح کی بات
کرتے
ہیں کہ جو فضائل و اعمال میں, مطلب کہ فضائل و اعمال بک کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو اعمال اور اس طرح کے ذکر وغیرہ کی اس طرح کی شاید چیزیں ہوتی ہیں اللہ عالم میں ایک دم ایگزیکٹ شور نہیں ہوں, لیکن اس طرح کی بولتے ہیں کہ ان میں ضعیف حدیث احادیث بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کہ وہ جو فضائل وغیرہ کے چکر میں, اذکار وغیرہ کے چکر میں, اس طرح کی کوئی بات کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. بارک اللہ ہوتی.
بعض علماء کا یہ قول ہے اور یہ ان کا فتویٰ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں بیان کرنا جائز ہے, لیکن یہ غلط ہے. صحیح بات یہ کہ فضائل ہوں یا احکام ہو یا عقیدہ, کسی مسئلے میں بھی ضعیف حدیث جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. صحیح حدیث یا حسن ذاتی حدیث کی بیان کرنی چاہیے. جو علماء ضعیف حدیث کو جائز سمجھتے غلط قول ہے, چاہے وہ نبوی ہو یا کوئی بھی ہو. جی بس اب آپ بھائیوں سے اسی کے ساتھ. ہاں جی وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے. جی الرحمن الرحیم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی آپ بھائیوں سے اس کے ساتھ اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم.